تفسیر جز 30 سورة النصر سورة المسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ النصر مدنی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. شروع اللہ کے نام سے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، یعنی وکٹری، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ، یعنی گروپس کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. سورہ نصر مدنی سورت ہے، حالانکہ یہ حجت الوداع کے موقع پر حج کے دوران نازل ہوئی تھی، اور حج کے جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں وہ سب مکہ کے آس پاس ہوتے ہیں، مکہ، منا، مزدلفہ، عرفات کا جو علاقہ ہے. لیکن یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مدینہ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ مکی کہلائیں گی، اور مدینہ ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی، چاہے وہ مقام نازل، یعنی جو نازل ہونے کا جو مقام ہے وہ مکہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد وہ صورتیں نازل ہوئی تو وہ مدینہ ہی، مدنی صورت ہی کہلائے گی. اور یہ جو علم ہے اصل میں مکی اور مدنی صورتوں کا علم، جو علوم القرآن کے تحت آتا ہے، یہ بہت فائدہ دیتا ہے ہم کو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسٹرکشنز دیے جا رہے تھے، جو آپ کو تعلیم، یعنی ایک طرح سے سمجھایا جا رہا تھا، ایک تعلیم دی جا رہی تھی قرآن کے ذریعے سے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، صبر کب کرنا ہے، کب کس طرح سے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو مکی اور مدنی صورتوں کی وجہ سے بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. تو وہ پیریڈ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں گزرا، جبکہ آپ ابھی وہاں پر پاور نہیں تھا آپ کے پاس، ایک طرح سے محکوم تھے آپ سب لوگ مسلمان، تو وہاں پر کچھ اور انسٹرکشنز دیے گئے، کچھ اور تعلیم دی گئی. لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کی الحمدللہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور مسلمان ہولڈ میں آ گئے، پوزیشن میں آ گئے الحمدللہ، اور مسلمانوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹ کیا، نافذ کیا، تو اس وقت پھر قرآن کے نزول کی جو آیتیں تھیں وہ ڈفرینٹ ویو رکھتی تھیں. اسی لیے مکی اور مدنی صورتوں کا ہم کو فرق نظر آتا ہے. مکی صورتیں اپنے خطبے کے اعتبار سے، الفاظ اور اس کے معنی کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت میں بالکل ڈفرینٹ، بہت ہی اہم معنی رکھتی ہیں. اس کے الفاظ میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے ہمیں، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت نظر آتی ہے، آخرت کا ڈر اور خوف دلایا گیا ہے. اور مدنی صورتوں میں احکامات ہیں، سمجھنے میں بہت آسان ہیں مدنی صورتیں. جیسے سورہ نساء آپ لے لیں، سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے، یہ سب مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، اور مکی صورتیں جس میں آپ کو ایک روانی ملے گی، الفاظ کا بہترین چناؤ ملے گا. ویسے تو اللہ کا کلام ہے پورا کا پورا ہی مکمل، اور ہر لفظ میں اس کے ایک حکمت پوشیدہ ہے، لیکن مکی صورتوں میں آپ کو ایک الگ ہی رعبدار آیت ملے گی، جو پڑھتے سے ہی ایک طرح سے دل پر اثر کرتی ہیں، جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. اور یہی مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نصر، اس کا نام ہی نصر ہے، مطلب وکٹری، فتح. اور فتح مکہ کے، یعنی اس میں فتح مکہ کی بشارت ہے. اور الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا تھا 8 ہجری میں. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور 13 سال آپ کی نبوت کو ہو چکے تھے، جب مدینہ آپ آئے تو قریش مکہ یا کفار مکہ نے جنگ بدر کے وقت مسلمانوں پر حملہ کیا، اس کے بعد جنگ احد کے لیے وہ لوگ آئے مدینہ، اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے. تو 6 ہجری میں یا 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی تھی، جو کہ بہت بڑا لشکر وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے اس کو بہت سیکریٹ رکھا، کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے۔ یہ تو جانتے تھے سب لوگ کہ کہیں چڑھائی کا ارادہ ہے، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ مکہ میں ارادہ ہے۔ اور جس وقت 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو جنگ احزاب کے بعد رسول اکرم نے احرام باندھا، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ نے احرام باندھا اور سب کے سب گئے عمرہ کے ارادے سے، لیکن کفار مکہ نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا اور واپس لوٹا دیا۔ لیکن ایک ٹریٹی وہاں پر قائم ہوئی تھی، اور وہ ٹریٹی سے واپسی کے بعد، یعنی ٹریٹی آف حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اسی حدیبیہ سے واپسی کے وقت جبکہ کچھ صحابہ بہت ہی دل گرفتہ سے تھے، افسردہ سے تھے کہ ان کا عمرہ نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ احرام باندھ کر گئے تھے، تو تب وہ سورت نازل ہوئی تھی سورہ فتح، جس میں یہ خبر دی گئی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک یہ بہت بڑی فتح ہے، فتح مبین ہے۔ اور کیا فتح تھی؟ کہ ایکچولی کفار مکہ نے آپ کو ایک گروپ، یعنی ایک حیثیت سے مان لی، ایک حیثیت آپ کی مان لی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔ ابھی تک تو وہ مسلمانوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہے تھے، لیکن اب معاہدہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اپنے برابر والوں کے ساتھ۔ تو معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ اب انہوں نے آپ کو کچھ مانا ہے، یعنی کچھ آپ کی ویلیو ہے ان کے سامنے، اور اب عنقریب ہی مکہ فتح ہونے والا تھا، یہ خوشخبری تھی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، اور بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ فتح مکہ کو فتح مبین سمجھتے ہیں، جبکہ ہم صلح حدیبیہ کو فتح مبین سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی اصل میں اس نے مسلمانوں کو کہ جب مکہ فتح ہوا، اور یہ کوئی عام فتح نہیں تھی مکہ کا فتح ہونا، وہاں پر کعبۃ اللہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کو تعمیر کیا تھا، جو توحید کا گڑھ تھا، توحید کا گھر تھا، جس کو کفار مکہ نے بتوں کا گھر بنا کر رکھ دیا تھا، اور 360 بت اس میں تھے۔ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز، توحید کا مرکز، مکہ جب فتح ہوا، اور تمام جو قبائل تھے، عرب کے قبائل، وہ اس بات کے منتظر تھے، اصل میں اس کے انتظار میں تھے وہ، کہ اچھا آیا دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان تو ایک چھوٹی سی قوت ہے، ان کو یوں دبا دیا جائے گا، لیکن الحمدللہ ہم سب جانتے کہ مسلمان یہ تو اللہ کے دین کو لے کر اٹھے تھے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اور یہی دین اصل دین ہے اللہ کے نزدیک، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو بہرحال الحمدللہ جب مکہ فتح ہوا، اور کفار آس پاس کے جو عرب تھے کفار، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مکہ کوئی عام لوگ فتح نہیں کر سکتے، اگر مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا، کانکرٹ کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام صحیح دین ہے۔ تو ایکچولی یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک جنگ تھی دیکھا جائے تو، فتح مکہ۔ اور چونکہ یہ مسلمانوں کا معاملہ تھا، توحید کا معاملہ تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اور ایک معجزانہ طریقے سے یہ مکہ فتح ہوا، کیونکہ بغیر خون خرابے کے ہوئے، بس چند لوگوں کا خون ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی افراتفری نہیں ہوئی، الحمدللہ بہت ہی پیسفلی الحمدللہ مکہ فتح ہوا، بہت ہی پیسفلی۔ اور ان لوگوں نے اتنی شرائط لگائی ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس سے لگتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن اس میں مسلمانوں کا ہی فائدہ رہا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور معجزانہ طریقے سے یہ فتح واقع ہوئی، اور مسلمانوں کو کچھ بھی جنگ کرنا نہیں پڑی۔ اور جب یہ فتح ہو گئی الحمدللہ، تو ایکچولی یہ بہت بڑی فتح تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انسٹرکشنز دے رکھے تھے کہ کوئی کسی پر ہم بلا وجہ حملہ نہیں کرے گا، آپ چاہتے تھے کہ بغیر خون بہائے مکہ فتح ہو جائے، الحمدللہ ویسے ہی ہوا۔ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تو 4000 لشکر تھا، لیکن آس پاس کے لوگ ملتے چلے گئے، اور الحمدللہ 10000 کا لشکر ہو گیا، فرسٹ ٹائم مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہوا جب فتح مکہ کے موقع پر۔ اور مکہ سے باہر آپ نے مرو الزہران پر پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس کو آپ نے دور تک پھیلا دیا تھا لشکر کو، اور بڑے بڑے الاؤ روشن کیے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر جو دشمن تھے وہ اتنے مرعوب ہو گئے کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کچھ جنگ کر سکیں، بلکہ انہوں نے اپنی دفاع کا معاملہ کیا، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے معاملہ پیش کیا۔ بہرحال ابو سفیان جب جانتے تھے، جو کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے پہلے، بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو کر صحابی رسول ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا رضی اللہ عنہ، تو جبکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اکرم کے چچا تھے ان کو لے کر آئے اور ریکویسٹ کی کہ آپ ابو سفیان سے بھی بات کر لیں، تو ابو سفیان یہ سب دیکھ کر بہت مرعوب ہو گئے تھے، اور پھر اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اسی لیے رسول اکرم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کعبۃ اللہ کے نیچے آ جائے گا، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس آ جائے گا، حرم میں جو داخل ہوگا وہ امان میں رہے گا، جو اپنے دروازے بند کر لے گا وہ امان میں رہے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں رہے گا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نصرت اور فتح تھی مسلمانوں کے لیے، اور اس سے کفار کے دلوں میں اسلام کا رعب بیٹھ گیا، اسلام کا ایک دبدبہ بیٹھ گیا، اور کسی کو مقابلے کا خیال تک نہیں آیا، اور بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، صرف چند لوگوں کو مطلب سزا سنائی گئی، اس کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا گیا الحمدللہ، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. تو اسی لیے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اصل مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور یہ صورت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. ابھی ہم جس پیریڈ سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھا جائے تو ہر طرف مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام فوبیا اتنا زیادہ یعنی ایسا کر دیا گیا ہے کہ جیسے اسلام کو ایک ایسا پیش کر کے دکھایا جا رہا ہے، ایسا ریلیجن کہ جس میں کوئی رحم دلی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، غلط اور غلط باتیں بتا کر. آج بھی مسلمان دیکھا جائے تو جیسے مکہ میں تھے، مغلوب ہیں مسلمان بہت جگہ، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی اس میں دیکھا جائے تو اس میں 50% ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا جو ہمارا اصل مشن تھا اس کو چھوڑ دیا. لیکن ابھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک وقت ضرور آئے گا جب اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ، کہ اور لگ رہا ہے انشاءاللہ ہوگا ضرور. وہ وقت قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، جس میں ہم کو احادیث میں وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ پھر دوبارہ سے اسلام غالب آئے گا، اجنبی تھا اور اجنبی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسلام پھلتا پھولتا جائے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ہر کوئی ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے الحمدللہ، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. لیکن ہم آج کے دور میں کیا کریں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور اگر تم آپس میں لڑتے بھڑتے رہے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم میں وہن نہیں ہونا چاہیے، تم میں بزدلی نہیں ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آج ہم مغلوب ہیں اور ہماری وہ ویلیو، وہ وقت، وہ حیثیت نہیں ہے؟ ہم کیوں بکھرے ہوئے یہ تنکوں کی طرح ہم ہو گئے ہیں، جیسے ہوائیں جدھر لے جاتی ہے اوڑے چلے جاتے ہیں، کوئی وقت ہماری نہیں رہی، کیونکہ ہمارے پاس ویسا ایمان ہی نہیں رہا. آج بھی اگر ہم کوشش کریں تو ہم ہی غالب آ سکتے ہیں. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور، ولتنصرن کا لفظ آتا ہے کہ البتہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ضرور مدد کریں گے. تو کن کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. تو ہم کو سب سے پہلے اپنے اندر ویسے ایمان کی ضرورت ہے، جیسے صحابہ کا ایمان تھا کہ اگر تم میں سے جو کوئی 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، سورہ آل عمران کی آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے. اور اگر یعنی جیسے جیسے جتنا ایمان ہوگا اتنے زیادہ پر غالب آئیں گے، اور جیسے جیسے ایمان کمزور ہوگا کم ہوتی جائے گی تعداد. تو آج ہمارا وہی معاملہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. لیکن جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو الحمدللہ ہمیں بھی مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں بھی، ہم سے بھی وعدہ ہے الحمدللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ ہے. تو نصر، مدد، تو مدد کب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ بات ہمیں سوچنا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. یہ آج کا جو سورہ ہے وہ ہمیں بہت زیادہ دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور جب ایسا ہو جاتے، آج بھی الحمدللہ گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں گے تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری آج کی جو جنریشن ہے، بہت سارے لوگ وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، اتنی فکر ہوتی ہے کہ جو ہمارا یعنی کچھ اسکولس کا سلیبس ایسا ہے، کچھ اسکولس میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس کی وجہ سے صرف دہریے اور الحاد پرست ہی پیدا ہو رہے ہیں. یعنی اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گے, کئی بلاگ ہیں جس میں ہماری مسلمان جنریشن, اس میں زیادہ بچے ہیں, ینگ جنریشن, لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں, ان کی جب باتیں سنو پڑھو تو لگتا ہے کہ یا اللہ کیسا, یعنی کیسے یہ بات کر رہے ہیں, یعنی بالکل نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار. ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو, ہم نہیں مانتے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, ہم نہیں مانتے کہ ایسا اور ویسا ہوگا. نعوذ باللہ, یہ مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں جو اتنا کنفیوژن کا شکار ہے کیونکہ گھر میں ان کو وہ اسلامی ماحول ملا نہیں, یا ان کے ایمان کو پختہ نہیں کیا گیا, اور اٹھا کر سیدھے ایسے اسکولس میں ڈال دیا گیا جہاں پر الحاد پڑھایا جاتا ہے, جہاں پر اللہ کو بھولنے والی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. تو پھر وہ بچوں کا کیا حال ہوگا, آپ خود سوچیں. پھر اوپر سے انٹرنیٹ, ایسے ویب سائٹس جہاں پر آپ کو اور زیادہ اسلام سے دشمنی آپ کے دل میں پیدا کی جا رہی ہے, بلکہ اسلام سے دشمنی تو سمجھے بہت چھوٹی چیز ہے. نعوذ باللہ یہ جو ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ دنیا خود بخود بن گئی, کوئی اس کو نظام چلانے والا نہیں ہے, یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار, یہ چیز, یہ بہت فکر کے, یعنی ہمارے لیے, ہم کو فکر میں مبتلا کر دیتی ہے. تو ہم کو تو ہمارے بچوں کے ایمان, اپنے آنے والی نسلوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے, اور بلکہ ہم کو اپنے خود کے ایمان کی فکر ہونا چاہیے. تو نصر کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اسی وقت مدد آتی ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کیسے انہوں نے کیا, اور آپ سیرت پوری پڑھ لیجیے, آپ دیکھ لیجیے کیسے 23 سال کے عرصے میں سبحان اللہ, یعنی اتنا کامیاب ریولیوشن, اتنا کامیاب انقلاب, ایسی جہالت سے پر بھرے ہوئے معاشرے کو, ایسے لوگ جو کہ جاہل, اجڑ اور گنوار تھے, جن کو بات کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا تھا, جو کوئی تہذیب نہیں جانتے تھے, جو کوئی تمدن سے واقف نہیں تھے, جن کو توحید کیا ہے کچھ علم نہیں تھا, جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے, سبحان اللہ, ایسے معاشرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے 23 سال میں چینج کر دکھایا. آج تو ہم اتنے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ ہم یہ بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو شادی بھی نہیں ہم کر سکتے اپنے گھر میں سے اس اسلامی طریقے سے. آبجیکشن اٹھانے والوں کی بھیڑ لگ جائیں گے ہمارے پیچھے. ہم اپنے خاندان کو شادی سادگی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتے, تو کہاں پر ہم اتنے بڑے معاشرے کو چینج کریں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب ہمارے اندر وہ عزم, وہ جذبہ, وہ ولولہ ہو. اور کچھ لوگ تو مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے کہ ہائے کیا کریں, ہر طرف تو بہت اسلام کے بارے میں اتنے برا حال ہے, لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں, اور مسلمانوں کا بہت ہی برا حال ہو رہا ہے, اب کیا کریں, اور ایسا کہہ کے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. تو ایسے بھی نہیں کرنا ہے, ہم کو اپنے آخری سانس تک یہ جدوجہد جاری رکھنا ہے. لوگ قبول کریں نہ کریں ہماری بات کو, حق کو قبول کریں نہ کریں, ہمیں اپنی کوشش جدوجہد جاری رکھنی ہے, اور یہ مرتے دم تک ہمیں کرتے رہنا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں ایک دن ضرور, یعنی ایک چنگاری ہے اصل میں, بس اس کو ہوا لگنے کی دیر ہے انشاءاللہ, یعنی کیونکہ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے دین اسلام, بس اس کو صحیح رخ اگر مل جائے تو وہ بالکل نکھر اٹھے اور سامنے آ جائے. اور الحمدللہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں, ایک طرف ایک کچھ جنریشن ایتھیزم کی طرف جا رہی, تو کچھ بچے ایسے بھی ہیں الحمدللہ کہ جو اپنی ینگ ایج میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی پوری سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں. اور ہمیں بھی ساتھ دینا چاہیے, ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, انشاءاللہ اسلام ہی کا غلبہ ہوگا اللہ نے چاہا تو, لیکن ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو تم جب دیکھو کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, یہ ہے اصل کام کرنے کا کہ بس اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے بخشش طلب کرو. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, سبحان اللہ کیسا ہے ہمارا رب. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشیوں کے موقع پر ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ, ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے, جو کہ ہم خوشیوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو اس کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب خوشی کا موقع ہو, جب ہمیں کوئی وکٹری ملے, ہمیں کوئی خوشیاں نصیب ہو, ہمیں کوئی کامیابی ملے, تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ الحمدللہ یہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ملی ہے ہم کو, ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں, ہم کو اپنی کالر کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو اللہ کی تسبیح کرنا چاہیے. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور بخشش طلب کرنا. اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اپنے بندے کا اللہ سے بخشش طلب کرنا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ सहरा में भटका हुआ आदमी जिसका ऊंट और सारा सामान खो जाए, और वो ढूंढता रहे लेकिन उसको ना मिले, वो ना उम्मीद हो जाए, फिर अचानक उसके सामने उसका वो ऊंट और लदा हुआ सामान सामने खड़ा हो जाए तो वो कितना खुश होगा। ऐसे ही अल्लाह ताला को अपने बंदे के पलट आने से खुशी होती है। और हम ये ना सोचें कि गलती होने के बाद पलटना, नहीं, हमसे गलतियां अनजाने में पता नहीं कितनी हो रही हैं, हम जानते ही नहीं हैं। मैं और आप, हम इस बात का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि अनजाने में मुझसे और आपसे कितनी गलतियां हो रही हैं। तो इसलिए हमको मुसलसल इस्तग़फ़ार करते रहना है, और सबसे पसंदीदा जो इस्तग़फ़ार है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअत आऊज़ु बिका मिन शर्री मा सनअत व अबू लका बि निअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। सैयदुल इस्तग़फ़ार जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम पढ़ते थे, अपने फरमाते कि जो सुबह पढ़ेगा और रात में उसका इंतकाल हो जाए तो जन्नत में दाखिल होगा, और जो रात में पढ़ेगा तो और दिन में उसका इंतकाल हो जाए तो उसको जन्नत में दाखिल होगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि इंसान जानबूझकर गुनाह करते रहे और सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ ले, बल्कि ये तो उनके लिए है जो जाने अनजाने में जिनसे भूल से गलतियां हो जाती हैं, और जो रोज़ाना सुबह शाम के अस्कार हैं उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 दफ़ा पढ़ने की ताकीद की, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही, हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है। और भी बहुत सारे अस्कार हमको मिलते हैं और भी बहुत सारे इस्तग़फ़ार भी हमको मिलते हैं। अब सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह ही कह देते हैं, ये आप उर्दू में भी कह देते कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है, उससे बख्शिश तलब करना, उससे माफ़ी मांगना। आप देखेंगे कि सलाम फेरने के बाद ही पहला जुमला हम क्या कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह 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 3 दफ़ा, जबकि नमाज़ पढ़ के उठे हैं, अभी क्या गुनाह हुआ होगा। लेकिन नहीं, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद भी हमें क्या करना है, फ़ौरन अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है। फिर सुबह शाम के अस्कार में हमको ये ताकीद की गई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं दिन में 70 दफ़ा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता हूँ, तो लिहाजा हमको भी ये दिन रात पढ़ते रहना चाहिए, इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। कि हम नहीं जानते हमसे अनजाने में क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो ये जो सैयदुल इस्तग़फ़ार है उसका तर्जुमा क्या है कि ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तूने मुझे पैदा फरमाया और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैं तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हूँ, अपनी ताकत के मुताबिक मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ तेरे ज़रिए से उस चीज़ के शर से जिसका इर्तिकाब मैंने किया, मैं इकरार करता हूँ तेरे सामने तेरे इनाम का जो मुझ पर हुआ, और मैं इकरार करता हूँ अपने गुनाहों का, लिहाजा तो मुझे माफ़ कर दे। वाकई यह है कि नहीं माफ़ कर सकता गुनाहों को मगर तू ही। सुभान अल्लाह, ये हमको पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है, सुबह शाम या हर नमाज के बाद हम पढ़ सकते हैं इसको, सुबह शाम के अस्कार में पढ़ सकते हैं। फिर हमें बार बार ताकीद की गई है कि इस्तग़फ़ार हम दिन भर पढ़ते रहें, और हम अल्लाह ताला हमको एक लम्हे के लिए भी हमारे नफ्स के हवाले ना करना, क्योंकि अगर हम नफ्स के हवाले हो गए तो हमारा नफ्स तो हमको ले डूबेगा। लिहाजा हमको दिन रात अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी है, बख्शिश तलब करनी है, और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैही, ये तकरीबन 100 मरतबा पढ़ने के लिए हमें कहा गया है। तो बहरहाल ये वो सूरत है, जब मक्का फतेह हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह और लोग जौक दर जौक दीन में दाखिल हो रहे थे। आपको मालूम है कि जो 9 हिजरी का साल है वो आमुल वफूद कहलाता है, आयन अलीफ मीम आमुल वफूद, यानी वो साल जिसमें डेलीगेशंस वफद के वफद ग्रुप्स के ग्रुप्स आ रहे थे, आसपास के कबाइल दूर दराज के कबाइल ग्रुप्स की सूरत में आते जा रहे थे और इस्लाम कबूल करते चले जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हर तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतूत आ रहे थे या तो डेलीगेशंस आ रहे थे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बड़े बड़े जो घर थे उस वक्त कुछ सहाबा और सहाबियत के उसको हायर कर लिया था, और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को उनकी मेहमान नवाजी का हुक्म था कि जो भी डेलीगेशंस आ रहे हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनका अच्छा ख्याल रखा जाए। तो अरब के कबाइल पहले से इंतज़ार में थे ही कि देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। जब मक्का फतह हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। रमजान 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और 9 हिजरी में कसरत से लोग मदीना हाजिर होने लगे, इसीलिए उस साल का नाम आमुल वफूद पड़ गया। हर कबीले के कुछ लोग आते, इस्लाम की तालीम हासिल करते, वापस जाकर अपने लोगों को इस्लाम की दावत देते, और वो लोग पूरे के पूरे इस्लाम कबूल कर लेते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब 9 हिजरी के मौके पर हज का मौका आया, पहला हज हुआ जो अबू बकर सिद्दीक کی معیت میں کیا گیا، ابو بکر صدیق کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں پر پھر اعلان کیے گئے، اور اس میں اعلان یہ کیا گیا تھا کہ اب مشرقین عرب کے لیے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اس لیے مشرقین عرب نے پہلی بات مان لی، اسلام قبول کر لیا، اور 10 ہجری میں پورا عرب کا علاقہ، جو زمین تھی عرب کی، وہ پوری شرک اور کفر سے الحمدللہ پاک ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور اس صورت کے بارے میں ہمیں عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ملتی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی، کہ یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورت ہے، صحیح مسلم کتاب التفسیر میں ہے، یعنی کمپلیٹ سورہ جو آخری نازل ہوا وہ سورہ نصر ہے۔ اور یہ بھی جو زمانے نزول ہوتا ہے صورتوں کا، یہ بھی علوم القرآن میں کا ایک سبجیکٹ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ، اور بہت فائدہ دیتا ہے ہم کو تفسیر کے لیے۔ اور یہ آیت 10، یہ سورت 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر منا میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد چند آیتیں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ بقرہ کی جو آیت دین سے پہلے والی آیت ہے، وہ آخری آیتیں ہیں نازل ہونے والی، لیکن مکمل سورت اگر کوئی نازل ہوئی تو وہ سورہ نصر تھی۔ اور اس سورت سے سمجھ لیا گیا تھا کہ آپ کی جو بعثت کا مقصد تھا، یعنی آپ جس وجہ سے نبوت پر فائز کیے گئے تھے، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اور عنقریب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اور اسی لیے جو حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں کہہ کر کہ شاید میں آئندہ سال تمہیں موجود نہ رہوں گا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ آخری صورت ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی مجلس میں بلایا، جبکہ سارے بدری صحابہ وہاں موجود تھے، لیکن میں سب سے کم عمر تھا وہاں پر۔ تو بعض بدری صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری اور کہنے لگے، آپ اسے ہمارے ساتھ بلا لیتے ہیں جبکہ ہمارے بیٹے اس جیسے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس کی وجہ تم جانتے ہو۔ چنانچہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بھی بزرگ صحابہ کے ساتھ بلا لیا، اور میں سمجھتا کہ اس دن آپ نے مجھے صرف اس لیے بلایا کہ انہیں کچھ دکھائیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح سے تم کیا سمجھتے ہو؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں اور اس سے بخشش چاہیں، اور بعض خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ پھر مجھے پوچھا گیا، ابن عباس سے پوچھا گیا کہ تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، جس سے اللہ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا اور یہی تمہاری وفات کی علامت ہے، سو اب آپ اللہ کی تعریف کیجیے، اس سے بخشش مانگے، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں بھی اس سے وہی کچھ سمجھا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو فتح کی خوشخبری ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ یہ رسول اکرم کی وفات کی خبر بھی ہے اس میں، کیونکہ اب مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اور صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں روایت ہم کو ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی یا دی گئی کہ اپنے رب کے اتنے بڑے بڑے احسانات کے بدلے میں شکریہ کے طور پر اب زیادہ سے زیادہ اور تسبیح اور استغفار کریں، کیونکہ آپ نے تو پوری زندگی جو دیکھا تو جو کیا تو وہ سب کچھ صرف اللہ کی بندگی کے لیے تھا، اللہ کی اطاعت کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو استغفار کرنے کے لیے کہا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ حصہ المسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ تو ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے رہیں، کیونکہ ہم کو تو سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں۔ تو الحمدللہ یہ سورہ نصر ہے، اور آج بھی ہم یہ سورہ نصر ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنا چاہیے، ہم کو دامے درمے سخنے جس طرح سے ہو سکے، جتنی ہماری استطاعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم خواتین کیا کر سکتی ہیں، ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو نہیں، ہم خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کو تیار کر سکتی ہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہسبینڈ، اپنے ان لوگوں کو دین کے کام میں لگا سکتی ہیں، کیونکہ جو طاقت اور قوت خواتین میں ہوتی ہے دوسروں کو کوئی کام کرنے کے لیے اکسانے کی، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ خواتین کے آنسو سے ہر کوئی پگھل جاتا ہے، آپ ذرا سے ایک بار رو لیں देखिए आपकी जो ख्वाहिश थी आपकी पूरी करेंगे नहीं करेंगे, चाहे वो आपके वालिद हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे वो आपके बेटे हो, चाहे वो शौहर हो आपके। एक चीज़ की आप फरमाइश कर दे और थोड़ा सा रो लें आप देखिए कैसे वो मान लेंगे। तो जब हम गलत और बेकार की चीज़ों के लिए मनवा सकते हैं तो क्यों ना हम अच्छे कामों के लिए मनवाएं उनको, क्यों ना हम उनको तैयार करें, क्यों ना हम उनको दीन के दाई बनाएं, क्यों ना हम मोटिवेट करें, क्यों ना हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें दीन के काम में, क्यों ना अपने वालिद को सपोर्ट करें, क्यों ना अपने भाइयों को और बेटों को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें कि वो दीन का काम करें। अगर हम में से हर घर में से दो दो अफराद भी इस काम में लग जाते हैं तो यकीन जानिए कि वो दिन दूर नहीं जब आज भी इस्लाम का गलबा हो और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो। लेकिन उसके लिए वैसी कोशिश और जद्दोजहद की ज़रूरत है। और वो आयत हमेशा याद रखें कि वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्ना अल्लाह लमअल मुहसिनीन। मुझे बहुत ही पसंद है ये आयत, सूरह अंकबूत की आखिरी आयत है कि जो लोग भी हमारे रास्ते में मुजाहिदा करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, हम उनके लिए अपनी राहें खोलते चले जाएंगे। और बेशक अल्लाह ताला मोहसिनीन के साथ है। तो जब हम अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने लगे तो एहसान के लेवल पर करें कोई भी काम, अपना सब कुछ लगा दें, जितनी एफर्ट आप लगा सकती हो लगा दें, जितना कुछ कर सकते हो कर दें। इंशाल्लाह गलबा अल्लाह ताला के अख्तियार में है, वो देगा ज़रूर अता करेगा गलबा, लेकिन कोशिश हमारे लिए है, हमारे ज़िम्मे है कोशिश करना। तो हमसे हमारे सिर्फ कोशिश का पूछा जाएगा, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने करके क्यों नहीं दिखाया। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि लोगों आपकी कोशिश में लोगों ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया, नहीं ये नहीं पूछेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी कोशिश हमसे पूछेगा कि तुमने कोशिश क्या की थी। तो मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की कि मैं और आप कोशिश करें। और दीन औरतों से ही आ सकता है घर में, क्योंकि घर के अंदर सारा माहौल जो बनता है वो सब औरतों से बनता है असल में। कहते हैं कि मर्दों के पास दीन हो तो चौखट तक रहता है, लेकिन औरतों के पास दीन हो तो घर के अंदर दाखिल होता है। आज आप देखने जितनी खुराफात है, जितनी सारी चीज़ें हैं, रस्म रिवाज सब खवातीन करती हैं, मर्द इन्वॉल्व होते हैं उसमें। जो मेहंदी की रस्म है, हल्दी की रस्म है, सांचक, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो याद भी नहीं है। एक तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? कपड़े खरीदी कौन करते हैं? क्या मर्द जाते हैं कपड़े खरीदी करने? औरतें करती हैं खरीदी, हमारे अख्तियार में है। ख्वातीन जितना कंट्रोल करेंगी उतना ही कंट्रोल होगा। तो इसलिए ख्वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, आमीन। जी तो ये हमारा सूरह नस्र था, अब आते हैं सूरह लहब की तरफ।